سبق دیکھیے آگے بھائی کتاب پر. چہارم اسماء افعال و آن بر دو قسم است. اول بمانے امر حاضر چون رویدہ و بلحا و حی حل و حلما. دوم بمانے فعل ماضی چون حی ہات و شتانا. پنجم اسماء اصوات چون اح اح و اف و بخ و نخ و غاقی. اس میں غیر متمکن کا بیان چل رہا ہے. مصنف نے آپ کو بتلایا کہ اس میں غیر متمکن آٹھ قسم پر ہے. نمبر ایک تمام ضمیریں, نمبر دو اسماء اشارات, اور نمبر تین ہے اسماء موصولہ. تو یہ تین اب تک ہم پڑھ چکے ہیں بھائی, اور آج ہم اسماء افعال وغیرہ کے بارے میں پڑھیں گے. تو کل کے سبق میں ہم نے اسماء اشارات اور اسماء موصولہ کے بارے میں پڑھا تھا. اسماء اشارات میں نے آپ کو بتلایا کہ اس میں اشارہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے, اور یہاں حسی اشارہ مراد ہے, یعنی ایسا اشارہ جو آنکھوں سے نظر آئے بھائی, یعنی ہاتھ سے یا انگلی کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ, وہ اس میں اشارہ کے ذریعے کیا جاتا ہے. مثلا میں کسی کتاب کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں ہاذا, تو دیکھا آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کتاب مراد ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. یا میں قلم کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں ہاذا, آپ سمجھ گئے کہ ہاذا سے کیا مراد ہے, یہ قلم جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مراد ہے. جبکہ غائب کی ضمیر کے ذریعے بھی اشارہ کیا جاتا ہے, لیکن میں نے بتلایا تھا کہ وہ اشارہ ذہن میں ہوتا ہے. تو اس میں اشارہ کے ذریعے اشارہ حسن ہوتا ہے. حسن کیا مانا؟ حسی طور پر جو آنکھوں سے نظر آئے بھائی, حسی طور پر. اور پھر اسماء اشارہ انہوں نے ذکر کیے تھے کہ یہ زا زانی زینی تاتی تہ زہ زہی تہی تانی تینی الا اور الا ہیں بھائی, مد کے ساتھ ایک ہے اور ایک قصر کے ساتھ. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس میں اشارہ کے ساتھ عموماً تنبیہ کی ہا ملا کر بولتے ہیں. تو اس میں اشارہ تو ہے زا یا زی ہی, لیکن بولتے کیسے ہیں ہا زا یا ہا زی ہی, تو تنبیہ کی ہا بھی ساتھ ملاتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے ملائی جائے, لیکن عموماً ملاتے ہیں بھائی. اور اسی طرح اولائی اور اولا ایک مد کے ساتھ ہے, الف کے بعد حمزہ آ جائے تو اس الف کو الف ممدودہ کہتے ہیں, اس کو لمبا کرتے ہیں, خوب لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. تو ایک مد کے ساتھ ہے اولائی, اور ایک بغیر مد کے ہے یعنی اولا قصر. قصر کا کیا معنی ہے؟ کہ بغیر مد کے پڑھیں, بغیر مد کے. اور ان کے ساتھ بھی دیکھو ہا تنبیہ کی ملاتے ہیں, ہا اولائی, تو ان کے ساتھ بھی ملاتے ہیں. اور یہ بھی میں نے بتلایا تھا کہ اولائی اور اولا ان میں واو بھی لکھتے ہیں, واو بھی لکھتے ہیں. تو یہ جو اولا ہے اس میں واو لکھتے ہیں, یہ واو بتلاتا ہے کہ یہ اس میں اشارہ ہے. اگر یہ واو نہیں تو پھر شبہ پڑتا ہے, پتہ نہیں یہ الا لکھا ہے یا اولا. ایک اولا اس میں موصول بھی ہے, وہ بغیر واو کے لکھا جاتا ہے. اور الا اس میں حرف جر جو ہے وہ بھی بغیر واو کے ہوتا ہے. تو پہلے میں نے بتلایا کہ یہ اعراب اور یہ حرکات وغیرہ اور نقطے وغیرہ نہیں ہوتے تھے عربی زبان میں, تو پھر فرق نہیں ہو سکتا تھا کہ کون سا لفظ اس میں موصول یا حرف جر ہے اور کون سا اس میں اشارہ ہے. تو فرق کرنے کے لیے علماء نے کیا نشانی مقرر کی کہ اس میں اشارہ کے درمیان کیا لکھتے ہیں؟ واو. یہ واو بتلا دیتا ہے کہ یہ اس میں اشارہ ہے, حرف جر یا اس میں موصول نہیں ہے. اس کے بعد اسماء موصولہ کے بارے میں آپ نے پڑھا. انہوں نے آپ کو بتلایا کہ اسماء موصولہ ان کا معنی پورا نہیں ہوتا جب تک ان کا صلہ نہ آ جائے. اس میں موصول کا ترجمہ کرتے ہیں وہ جو کہ یا وہ جس نے کہ. اب وہ جو کہ, دیکھو بات سمجھ میں نہیں آ رہی, یا وہ جس نے کہ, بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اس کے ساتھ ایک جملہ چاہیے ہوتا ہے جو اس کا صلہ کہلاتا ہے, اور پھر اس سے اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے. تو اس میں موصول کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ صلہ. تو صلہ ایک جملہ ہوتا ہے، اس میں موصول کے بعد آتا ہے، لہذا آپ جب بھی عربی عبارت کو حل کریں اور اس میں موصول آ جائے تو اس کے ساتھ ہی اگلا جملہ فوراً اس پر نظر کریں اور اس جملے کو اس کا صلہ بنا دیں، اور موصول صلہ مل کر پھر یہ جملے کا جز بنے گا. اگر آپ اس کو فاعل بنانا چاہتے ہیں تو بھی موصول کے ساتھ صلہ ملانا پڑے گا، اگر آپ اس کو مفعول بنانا چاہتے ہیں تو بھی موصول کے ساتھ صلہ ملانا پڑے گا، اگر آپ اسے مبتدا یا خبر بنانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں بھی موصول کے ساتھ صلہ ملانا پڑے گا. موصول بغیر صلے کے آ ہی نہیں سکتا، موصول بغیر صلے کے اس کا معنی سمجھ میں آئے گا ہی نہیں، تو موصول کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ صلہ. اور صلہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ. اور پھر اسماء موصولہ جو ہیں، میں نے آپ کو بتلایا تھا الذی، اللذانی، اللذینی، اللذینا اور اللتی، اللتانی، اللتینی وغیرہ. ان میں سے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تین اسماء موصولہ ہیں جن کو ایک لام کے ساتھ لکھتے ہیں. ایک الذی ہے، الذی جو مفرد واحد مذکر کے لیے آتا ہے، اور ایک الذین جو جمع مذکر کے لیے آتا ہے، اور ایک اللتی جو واحد مؤنس کے لیے آتا ہے. یہ ایک لام سے لکھتے ہیں، باقی سارے جو ہیں ان کو دو لام کے ساتھ لکھا جائے گا. تو یہ الذین میں ایک لام لکھتے ہیں، یہ فرق کرنے کے لیے الذینی، تثنیہ کے لیے کیا آتا ہے؟ الذانی اور الذینی. اب الذینی اگر اس پر زبریں زیریں نہ ہوں اور الذینا، تو دونوں دیکھو ایک ہی جیسے لکھے جائیں گے، تو فرق کرنے کے لیے الذینی میں دو لام اور الذینا میں ایک لام. اب اعراب نہ بھی ہوں، آپ کو لام کے ذریعے پتہ چل جائے گا کہ اگر ایک ہے تو یہ الذینا ہے، اور اگر دو لام ہیں تو یہ الذینی تثنیہ ہے. بھائی اسی طرح باقی اسماء موصولہ بھی انہوں نے آپ کو بتلائے، ما، من، ایون اور ایتن. اور پھر یہ بھی آپ کو بتلایا کہ وہ الف لام جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے صیغوں پر داخل ہو وہ بھی اس میں موصول ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہے فاعل، ایک ہے اس میں فاعل. فاعل کسے کہتے ہیں؟ جسے فعل کا صیغہ رفع دے. اور اس میں فاعل کسے کہتے ہیں؟ وہ خاص صیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑھا اس میں فاعل کا. اور ایک ہے مفعول، ایک ہے اس میں مفعول. مفعول کسے کہتے ہیں؟ جسے فعل نصب دے. اور اس میں مفعول وہ گردانوں میں جو آپ نے صیغہ پڑھا مضروب مفتوح وغیرہ. تو یہ جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہے، یعنی ضارب اور مضروب، مانع اور ممنوع، فاتح اور مفتوح، مکرم اور مکرم، مستخرج اور مستخرج، متصرف اور متصرف، یہ جو اس میں مفاعل اور اس میں مفعول ہیں، ان پر جو الف لام داخل ہو جائے وہ بھی اس میں موصول ہے. تو الضارب، یہ الف لام کس معنی میں؟ الذی. اور ضارب یہ کس معنی میں ہے؟ کس معنی میں؟ یضرب فعل مضارع میں، فعل مضارع کے معنی میں. تو الضارب کس معنی میں ہو گیا؟ الذی یضرب، یضرب معروف فعل نکال لیا. اور المضروب کس معنی میں ہوا؟ الذی یضرب فعل مجہول لے آئیں گے. یہاں پر صورت سمجھ میں آ گئی. اور پھر آخر میں انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ ایون اور ایتن معرب ہیں. اس پر سوال پیدا ہوا کہ جب یہ معرب ہیں تو یہ تو مبنی کی بحث چل رہی ہے، بھائی اس میں غیر متمکن کی بحث چل رہی ہے، تو یہاں پر اس معرب کو کیوں ذکر کیا؟ تو ایک جواب میں نے یہ دیا تھا آپ کو کہ چونکہ یہاں وہ اسماء موصولہ کو ذکر کر رہے تھے تو اسماء موصولہ سارے گنوا دیے، اگرچہ ان میں سے ایک دو معرب بھی ہیں تو ان کو بھی گنوا دیا تاکہ سارے اکٹھے ہو جائیں. یا دوسرا جواب یہ کہ اس کے جو ایون اور ایتن ہیں ان کے استعمال کی چار صورتیں ہیں، چار طریقے سے یہ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں، ان میں سے تین طریقوں کے مطابق یہ معرب ہیں اور ایک طریقے کے مطابق یہ مبنی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو یہاں مبنی کی بحث میں ذکر کر دیا کیونکہ ایک صورت میں تو یہ مبنی ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. آگے دیکھیے بھائی، کہتے ہیں چہارم اسماء افعال و آن بر دو قسم است، اول بمانے امر حاضر چون رویدا و بلہ و حی حل و حلما، دوم بمانے فعل ماضی چون ہائے ہات و شتانا. چوتھی قسم آ گئی بھائی غیر متمکن کی، اس میں غیر متمکن کی. پہلی قسم کیا تھی؟ مضمرات یعنی تمام ضمیریں، نمبر دو اسماء اشارہ، نمبر تین اسماء موصولہ، نمبر چار کیا ہے اسماء افعال. بھائی اسماء افعال یاد رکھیں، وہ ہیں تو اسم، نام سے ہی پتا چل رہا ہے اسماء افعال، فعل والے اسم. بھائی وہ ہوتے تو اسم ہیں اور معنی فعل والا ادا کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں اسماء افعال، ہیں اسم لیکن معنی کس کا فعل والا، ان کو اس لیے ان کو اسماء افعال کہتے ہیں. اور ان کی علامت یہ ہے بھائی جب یہ فعل والا معنی ادا کرتے ہیں تو ان کو فعل ہی کیوں نہیں کہتے، اسم کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ کہ یہ فعل کی کوئی علامت قبول نہیں کرتے. فعل کی علامتیں ذکر ہوئی تھیں یا نہیں ہوئی تھیں؟ ہاں، تو یہ فعل کی کوئی علامت قبول نہیں کرتے، معلوم ہوا یہ فعل نہیں ہے بھائی. تو یہ اس اسماء افعال ہیں، یہ معنی افعال والا ادا کرتے ہیں. پھر یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو فعل والا معنی ادا کرتے ہیں تو کچھ ان میں سے امر حاضر کے معنی میں ہوں گے. کس معنی میں؟ اور امر حاضر تو کیا ہے؟ فعل. کون سا فعل ہے؟ مبنی الاصل. تو اس لیے جب ان کے ساتھ مشابہت آ گئی، ان کا معنی ادا کیا، تو یہ بھی کیا ہیں؟ مبنی. اسی طرح کچھ جو ہیں وہ فعل ماضی کا معنی ادا کرتے ہیں تو وہ بھی مبنی. کیوں مبنی؟ کیونکہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت آ گئی، ماضی کیا تھی؟ مبنی الاصل. تو یہ اس کا معنی ادا کرتے ہیں، یہ اس کے مشابہ ہو گئے، اس لیے یہ بھی کیا ہیں؟ مبنی ہیں. بھائی دیکھیے بھائی کتاب پر، چہارم اسماء افعال، چوتھا اس میں متمکن جو ہے اسماء افعال. وآن بر دو قسم، اور وہ دو قسم پر ہے. اول بمانے امر حاضر، پہلی قسم جو ہے امر حاضر کے معنی میں، چون رویدہ و بلہ و حیحل و حلم. رویدہ کا معنی ہے امہل، مہلت دے دے. کسی کو عربی میں کہنا ہو کہ اس کو مہلت دے دو، کچھ وقت اور دے دو، تو ایک صورت یہ ہے کہ باقاعدہ فعل استعمال کر لیں امہل، کہ اس کو کیا کرو، امہل زیدن، زید کو مہلت دے دو. اور کبھی کہتے ہیں رویدہ زیدن، زید کو مہلت دے دو. اور ایک ہے بلہا، بلہا کا معنی ہے چھوڑ دے، چھوڑ دے. تو یہ اس میں فعل ہے. وحیحل، حیحل کا معنی ہے لاؤ یا متوجہ ہو جاؤ، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لو یا متوجہ ہو جاؤ. اور حلمہ، حلمہ جو ہے یہ آؤ کے معنی میں ہے، آؤ یا لاؤ. بھائی لاؤ دونوں معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی چیز لاؤ یا آؤ، یعنی آ جاؤ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کس معنی میں ہوئے؟ امر حاضر کے معنی میں. توجہ ہے، سارے خاموش بیٹھے ہیں، کیا بات ہے؟ یہ کس معنی میں ہوئے؟ انہوں نے بتلایا نا اسماء افعال دو قسم کے ہیں، کچھ کس معنی میں ہیں؟ امر حاضر کے معنی میں، اور کچھ فعل ماضی کے معنی میں. تو یہ امر حاضر کے معنی میں تھے، رویدہ، بلہا، حیحل اور حلوما. دوم بمانے فعل ماضی، دوسرا فعل ماضی کے معنی میں، چون حیحات و شتانا. حیحات کا معنی یہ ماضی کے معنی میں ہے، دور ہوا. حیحات زیدن، زید دور ہوا. یا شتانا، شتانا کا معنی ہے جدا ہوا، الگ ہوا. شتانا زیدن، زید کیا ہوا؟ جدا ہوا، الگ ہوا. اور نیز اس میں یاد رکھیں، یہ جو اس میں فعل ہوتا ہے اس میں مبالغہ ہوتا ہے، مبالغہ ہوتا ہے. تو حیحات کا معنی دور ہوا، یہ بعودہ کے معنی میں ہے. بعودہ زیدن، بعودہ کا کیا معنی؟ بعید ہوا، دور ہوا، دور ہوا. لیکن اس میں مبالغہ ہے، تو حیحاتہ کا معنی ہوا بہت دور ہوا. دور ہوا کہنا ہو تو کہیں گے بعودہ زیدن، اور کہنا ہو بہت دور ہوا، مبالغہ کرنا ہے، تو پھر کیا کہیں گے؟ حیحاتہ زیدن. اور اسی طرح شتانہ، اس کے اندر بھی اسی طرح مبالغہ ہے. افترقہ کا معنی ہے جدا ہونا، افترقہ زیدن، زید کیا ہوا؟ جدا. اور اگر آپ مبالغے کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں، یعنی بہت دور ہوا، خوب جدا ہوا، بہت جدا ہوا، تو کہیں گے شتان. معنی سمجھ میں آیا؟ تو یہ اسماء افعال ہیں. تو یہ ان کو اسماء افعال کیوں کہتے ہیں؟ ہاں یہ ہیں تو اسم لیکن معنی کس کا ادا کرتے ہیں؟ فعل کا ادا کرتے ہیں. اور یہ کتنی قسم پر ہیں؟ دو قسم پر. پہلا کس معنی میں؟ امر حاضر، دوسرا فعل ماضی. نیز یاد رکھنا بھائی، اس میں فعل مضارے کے معنی میں بھی آتا ہے، اس میں فعل مضارے کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن چونکہ وہ قلیل ہے اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا بھائی. پنجم اسماء اصوات، پانچواں غیر متمکن جو ہے اسماء اصوات، وہ اسماء اصوات ہیں. اصوات جمع ہے صوت کی، صاد کے ساتھ، صاد واو اور لمبی تا، صوت، صوت آواز کو کہتے ہیں. اسماء اصوات جو آواز پر دلالت کریں، مختلف آوازوں پر. دیکھو بعض اوقات انسان خوشی یا غم وغیرہ کی حالت میں آواز نکالتا ہے، خوشی یا غم وغیرہ یا تکلیف پر دلالت کے لیے ہوتی ہیں، یا اسی طرح کسی حیوان کو بلانے وغیرہ کے لیے. آپ دیکھتے ہیں دیہات کے اندر بھائی، حیوان کو چلانا ہو یا ڈانٹنا ہو تو خاص آواز نکالتے ہیں چلانے والے، یا پانی کے لیے بلانا ہو تو خاص آواز نکالتے ہیں پانی لانے والے، یا اسی طرح ان کو کسی طرف لے کر جانا ہو تو وہ خاص مختلف آوازیں انہوں نے مقرر کی ہوتی ہیں. تو یہ جو مختلف وہ جو آوازیں ہیں وہ ہیں اسماء اصوات. تو کیا کیا میں نے بیان کیا؟ اسماء اصوات خوشی یا غم وغیرہ کی میں جو آواز نکالتا ہے انسان، یا اسی طرح جانور کو بلانے کے لیے، یا اسی طرح اپنی تکلیف کو بیان کرنے کے لیے، یا مختلف حیوانات کی آوازوں کو نقل کرتے ہیں انسان. مثلا دیکھو بھائی، خوشی کی حالت میں کوئی چیز کسی کو پسند آتی ہے تو اردو میں کہتے ہیں واہ واہ، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ واہ واہ. عربی میں کہتے ہیں بخ بخ یا بخن بخن. دیکھا، یہ وہی اردو، ہر زبان کا اپنا انداز ہوتا ہے. اردو زبان میں کسی کو کوئی چیز پسند آئے اور اچھی لگے تو وہ کیا کہتا ہے؟ واہ واہ. اور عربی میں بخ بخ. اسی طرح تکلیف کی حالت میں کوئی کسی چیز سے تنگ آ جائے تو عربی میں کہتے ہیں افن افن. الف ہے یعنی حمزہ اور فا ہے، افن. اردو میں بھی آپ اف کہتے ہیں، کسی چیز سے تنگ آ جائیں تو اف کہتے ہیں. دیکھا، یہ وہی عربی کا لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہو رہا ہے. اور اسی طرح انسان کو کھانسی آتی ہے تو عربی میں اس کے لیے آواز ہے اح اح. کسی کو کھانسی آئے تو کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ اح اح کر رہا تھا. دیکھو اس کی آواز نقل کر دی، جو تکلیف کی آواز نقل کر دی. اور اسی طرح حیوانات کو بلانے کے لیے یا ڈانٹنے کے لیے یا بٹھانے کے لیے تو عربی میں اونٹ کو بٹھانے کے لیے آواز نکالتے ہیں نخ نخ یا نخا نخا، اونٹ کو بٹھانے کے لیے. تو یہ دیکھو یہ اس میں صوت ہے بھائی. یہ اسی طرح مختلف حیوانات کی آوازیں ہوتی ہیں، جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں کہ بکری میں میں کرتی ہے اور کوا کائیں کائیں کرتا ہے، تو اردو میں کوے کی آواز کو کیسے نقل کرتے ہیں؟ کائیں کائیں. عربی میں کہتے ہیں غاقی غاقی، کہ کوا کیا کرتا ہے؟ غاقی غاقی کرتا ہے. دیکھو ہر زبان کا اپنا انداز ہے. تو اسماء اصوات میں مختلف قسم کی آوازیں جو ہیں وہ داخل ہیں، اور کس قسم کی آوازیں؟ وہ آوازیں جو انسان خود خوشی یا غم کے موقع پر نکالتا ہے، یا وہ آوازیں جو حیوانات کو بلانے یا ڈانٹنے کے لیے انسان نکالتا ہے وہ آوازیں، اور اسی طرح مختلف حیوانات کی جو ان کی اپنی آواز کو جو نقل کیا جاتا ہے، یہ سب کس میں داخل ہیں؟ اسماء اصوات میں. دیکھیے بھائی کتاب پر، پنجم اسماء اصوات. بھائی اسماء اصوات چون اح اح، یہ اح اح کس کی آواز ہے؟ کھانسی کی. وہ افن یہ کس چیز کی آواز ہے؟ ہاں تنگ ہونے کی، کسی چیز سے تنگ ہونے کی اور تکلیف میں ہونے کی. آگے ہے وہ بخ وہ بخ بخ. جی بخ کس کی آواز ہے؟ خوشی کی. واہ واہ بھائی. اور نخ یا نخ اونٹ کو بٹھانے کے لیے ہے. وہ غاقی یہ کس لیے ہے؟ یہ کوے کی آواز ہے بھائی. آگے دیکھیے ششم اسماء ظروف ظرف زماں، چھٹی قسم ہے اس میں غیر متمکن کی اسماء ظروف بھائی. اور اسماء ظروف ظرف یاد رکھیے برتن کو کہتے ہیں، برتن. جیسے برتن کے اندر کوئی چیز ڈالی جائے तो बर्तन ने उसको हर तरफ से घेरा होता है। गिलास में पानी डाला आपने, देखो गिलास ने पानी को हर तरफ से घेरा हुआ है, पानी उसके अंदर है और उसके बाहर क्या है, गिलास है। या जग में आपने पानी डाला या मटके में आपने पानी डाला, देखो पानी उसके अंदर है और मटके ने उसको हर तरफ से अपने घेरे में लिया हुआ है उस पानी को। सूरत समझ में आ रही है? तो इसी तरह याद रखो, ये जो चीज जमाने या जगह पर दलालत करे उसको भी जर्फ कहते हैं। किस पर दलालत करे? जमाने या जगह, इनको जर्फ कहते हैं, क्योंकि ये जर्फ की तरह है। जैसे जर्फ ने अपने अंदर चीज को घेरा होता है हर तरफ से, इसी तरह ये जो वक्त है और ये जो जगह है, इसने हमारे हर फेल को घेरा हुआ है। ये जो वक्त है और जगह है, इसने हर तरफ से हमारे फेल को घेरा हुआ है, इसलिए इनको जर्फ कहते हैं। मसलन आप कहते हैं मैंने खाना खाया, जब आपने खाना खाया तो ये यकीनन कोई ना कोई जमाना होगा। मसलन आपने सुबह के वक्त में खाना खाया तो देखो इस वक्त ने आपको घेरा हुआ है, आप इस वक्त के अंदर हैं। आप वक्त से बाहर निकल सकते हैं? नहीं, कोई ना कोई वक्त होगा। या मसलन आप कहते हैं मैं बाजार गया, देखो ये कोई ना कोई वक्त होगा, वक्त ने आपको घेरा हुआ है। आपका हर फेल किसी न किसी जमाने में होगा और किसी न किसी जगह में होगा, तो वक्त ने आपको घेरा हुआ है। आप कोई अपना फेल जिक्र कर दें, मैंने मुताला किया, कोई ना कोई वक्त होगा। मैंने सबक पढ़ा, कोई ना कोई वक्त होगा। मैं बाजार गया, कोई ना कोई वक्त होगा। मैं अपने घर गया, देखो ये कोई ना कोई वक्त होगा। सुबह, दोपहर, शाम, ये जुम्मे का दिन होगा या हफ्ते का दिन होगा या कोई महीना होगा या कोई साल होगा, ये सब क्या है, ये जमाने के नाम हैं, इन्होंने हमें घेरा हुआ है। तो जो भी आप काम करेंगे वो किसी न किसी जमाने में करेंगे। तो जमाना किसकी तरह हुआ हमारे फेल के लिए? जर्फ की तरह। जैसे मैंने बताया मटके के अंदर पानी हो तो मटके ने उस पानी को हर तरफ से घेरा होता है, यानी वो पानी मटके में है। इसी तरह आप जो भी काम करें वो किसी न किसी जमाने में है भाई। तो जमाना उसके लिए क्या है, आपके फेल के लिए? जर्फ है। इसी तरह जगह, जो जगह है ये भी जर्फ की तरह है। आप जो भी फेल करें कोई ना कोई जगह होगी। मसलन आपने जैद की पिटाई की, देखो ये किसी न किसी जगह पिटाई की होगी, या आपने गली में उसकी पिटाई की होगी, या किसी सड़क पर पिटाई की होगी, या बाजार में पिटाई की होगी, या मदरसे के अंदर पिटाई की होगी, लेकिन किसी न किसी जगह में हो गए, किसी न किसी जगह के अंदर यह काम हुआ होगा। आप कहते हैं मैंने खाना खाया, देखो किसी न किसी जगह में यह आपने फेल किया होगा, कमरे में बैठकर आपने खाना खाया। आपने सबक पढ़ा तो आपने देखो मसलन मस्जिद में बैठकर सबक पढ़ा तो ये मस्जिद क्या है, उसने आपको घेरा हुआ है, आप उसके अंदर हैं। तो ये जो जमाना और जगह है इसको क्या कहते हैं? जर्फ कहते हैं। जर्फ क्यों कहते हैं, मैंने तफसील बयान कर दी। जैसे कि जर्फ बर्तन को कहते हैं, जैसे बर्तन ने अपने अंदर मौजूद चीज को हर तरफ से घेरा होता है और वो चीज उसके अंदर होती है, इसी तरह हमारा जो भी फेल है वो किसी न किसी जमाने में है और किसी न किसी जगह में है। तो ये जगह और जमाना क्या है, उसके लिए जर्फ है। तो गोया जर्फ दो किस्म पर हुआ भाई, एक जर्फ जमान है और एक जर्फ मकान है। जर्फ जमान नाम से पता चल रहा है, जो जमाने का नाम हो, जैसे सुबह, सुबह देखो एक जमाना है। मिनट, मिनट क्या है, एक मिनट, दो मिनट, ये किस चीज का नाम है, जमाने का नाम है। एक साल, साल किसका नाम है, जमाने का। जुम्मे का दिन जमाने का नाम है। और महीना जमाने का नाम है। हफ्ता जमाने का नाम है। तो ये सब क्या है, जर्फे जमान है। और कुछ जर्फे मकान हैं जो जगह पर दलालत करते हैं। मस्जिद, मस्जिद मकान जगह का नाम है। घर किसका नाम, मकान जगह का नाम है। बाजार जगह का नाम है। शहर जगह का नाम है। मुल्क जगह का नाम है। दुनिया जगह का नाम है। तो ये जर्फ मकान हैं। बात समझ में आ गई? तो जर्फ कितनी किस्म पर, दो, या जर्फ जमान है या जर्फ मकान है भाई। देखिए किताब पर ششم اسماء ظروف، چھٹی قسم اس میں غیر متمکن کی وہ اسماء ظروف ہیں. نمبر ایک جو ہے وہ ظرف زمان ہے، ظرف زمان جو کس پر دلالت کرے؟ زمانے پر. چون از و ایزا و متا و کیفا و ایانا و امسی و مز و منزو و قط و عوض و قبل و بعد. یہ اس کچھ ظروف ہیں بھائی، یہ کچھ ظروف. بھائی ظروف اور بھی ہیں ظرف زمان، صرف یہی نہیں ہے، لیکن یہاں صرف وہ ظرف زمان ذکر کر رہے ہیں جو مبنی ہیں، کیونکہ یہ کس کی بحث چل رہی ہے؟ غیر متمکن کی. اور غیر متمکن کا دوسرا نام کیا؟ مبنی. اسی کو مبنی کہتے ہیں ہم، یہ اس میں یہ اسم مبنی ہے. تو یہ غیر متمکن جو اسماء ظرف زمان ہیں وہ ذکر کیے، اور وہ یہ ہیں. باقی جو ظرف زمان اور بھی ہیں لیکن وہ مبنی نہیں ہے. تفصیل سمجھ میں آ گئی. تو یہ از اور ایزا یہ جب کے معنی میں ہے، جب، لیکن از ماضی کے لیے آتا ہے، ایزا مستقبل کے لیے. اسی طرح متا کا معنی ہے کب، کب، یا اس کا معنی جب بھی آتا ہے. کیفا کا معنی ہے کیسا، کیسا. ایانا کا معنی ہے کب. امسی، امسی کہتے ہیں گزشتہ کل کو، گزشتہ کل. بھائی اردو میں تو کل کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے گزرا ہوا ہو چاہے آنے والا ہو. آپ اپنے ساتھی کو بتاتے ہیں میں کل گھر گیا تھا، دیکھو کل کا لفظ میں نے بولا، اور کون سا کل ہے، آنے والا یا گزرا ہوا؟
گزرا ہوا.
اور دوسرا دیکھیں آپ، مستقبل کے لیے میں بولتا ہوں میں کل آپ کے پاس آؤں گا، جی اب کون سا کل ہے؟
آنے والا.
تو دیکھو اردو میں ایک ہی لفظ جو ہے کل، وہ ماضی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی، لیکن عربی میں الگ ہے. گزشتہ کل کے لیے اور لفظ ہے اور آنے والے کل کے لیے اور لفظ. گزشتہ کل کے لیے وہ لفظ بولتے ہیں امسی، امسی گزشتہ کل، اور آنے والا کل اس کے لیے لفظ بولتے ہیں غدن. بھائی غدن، تو امسی کا معنی ہے گزشتہ کل. اسی طرح مز اور منزو، یہ ابتدائے وقت کے لیے یا سارے وقت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. بس ان کو یاد کریں، ان کا معنی بھی بے شک آپ کو نہ آئے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ اسماء موصولہ ہے، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. اسماء اشارہ جتنے آئے سارے آپ کو یاد ہونے چاہیے، اور یہ ظروف زمان یہ جو آ رہے ہیں یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. اور قطو، قطو ماضی کے لیے آتا ہے، ساری ماضی کا احاطہ کر لیتا ہے. اور عوضو مستقبل کے لیے آتا ہے، باقی استعمال کیا ہے اس کو چھوڑ دیں، بس آپ یاد کریں فی الحال ان کو. اور قبلو اور بعدو، قبلو اور بعدو، قبلو کا معنی پہلے اور بعدو کا معنی بعد میں. وقتے کے مضاف باشند، جس وقت کے یہ مضاف ہوں. وہ مضافل محذوف منوی باشد، اور مضافل جو ہے محذوف منوی ہو، یعنی نیت میں ہو. اب تفصیل اس میں یاد رکھو، مصنف نے یہ سارے اسماء ظروف ذکر کیے ظرف زمان، کون کون سے؟ از، ایزا، متا، کیفا، ایانا، امسی، مز، منزو، قطو، عوضو، قبلو اور بعد. اور کہا کہ جس وقت کے یہ مضاف ہوں اور مضاف الیہ محذوف ہو، نیت میں ہو. یہ نہیں بتایا کہ یہ کس کا حکم بیان ہو رہا ہے، لیکن آپ یاد رکھنا اس کا تعلق صرف قبلو اور بعد سے ہے. یہ وقتے کے مضاف باشند و مضاف الیہ محذوف منوی باشد، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ قبلو اور بعدو. یاد رکھو یہ قبلو اور بعدو ہمیشہ مضاف الیہ چاہتے ہیں، مضاف الیہ چاہتے ہیں. قبلو کا معنی پہلے، بھئی کس سے پہلے؟ قبل زیدن او قبل عمرن، زید سے پہلے یا عمر سے پہلے، او قبل جمعتن یا جمعے سے پہلے. قبل کا کیا معنی؟ پہلے، کس سے پہلے آگے مضافلے چاہیے، کس سے پہلے. مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں میں جمعے سے پہلے آپ کے پاس آؤں گا، دیکھو کس سے پہلے؟ جمعے سے پہلے. تو کہیں گے قبل الجمعاتی، جمعے سے پہلے. تو دیکھو اس کے لیے مضافلے چاہیے. اور بعد کا معنی ہے بعد میں، بھئی کس کے بعد؟ زید کے بعد، عمر کے بعد، بکر کے بعد، جمعے کے بعد، ہفتے کے بعد. تو آگے مضافلے چاہیے. تو مثلا میں کہنا چاہتا ہوں جمعے کے بعد میں آؤں گا، تو کیسے کہوں گا؟ بعدل جمعاتی، بعدل جمعہ. تو یہ قبلو اور بعدو یہ ہمیشہ کیا چاہتے ہیں؟ مضافلے. تو ان کے استعمال کی تین صورتیں ہیں، یاد رکھنا. ایک صورت یہ کہ آپ عبارت میں قبلو اور بعدو لاتے ہیں، اور آگے مضافلے بھی ذکر کر دیتے ہیں. ایک صورت توجہ ہے کہ مضافلے باقاعدہ آگے عبارت میں ذکر ہو. دوسری صورت کہ آپ مضافلے کو لفظوں سے حذف کر دیتے ہیں, لفظوں میں ذکر ہی نہیں کرتے اور ذہن میں بھی نہیں رکھتے. مثلا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جاءنی زیدن قبل عمرن, جاءنی زیدن قبل عمرن, میرے پاس آیا زید قبل عمرن, کس سے پہلے؟ عمر سے پہلے. میرے پاس زید عمر سے پہلے آ گیا, جاءنی زیدن قبل عمرن. تو دیکھو اب قبل کیا چاہتا ہے؟ مضافلے. توجہ ہے, قبل کیا چاہتا ہے؟ اور یہاں مضافلے ذکر ہے کہ نہیں ذکر؟ کس سے پہلے آیا؟ عمر سے. تو دیکھو عمر ذکر ہے, جاءنی زیدن قبل عمرن. دیکھو عمر ذکر ہے, جس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے وہ عبارت میں باقاعدہ ذکر ہے. دوسری صورت کہ آپ اس عمر کو لفظوں سے اڑا دیتے ہیں لیکن نیت میں پھر بھی ہے, اور یوں کہتے ہیں جاءنی زیدن قبل عمر کو اڑا دیا لیکن نیت میں ابھی بھی ہے. بتانا یہی چاہتے ہیں کہ زید کس سے پہلے آیا؟ عمر. سننے والا سمجھ گیا بھائی, اس کو پہلے ہی پتا تھا کہ عمر بھی آپ کے پاس آیا تھا, زید بھی آیا تھا. اب وہ صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پہلے کون آیا. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جاءنی زیدن قبل, زید میرے پاس پہلے نہیں, عمر کو بھی لے کر آؤ ترجمے میں, عمر سے پہلے آیا تھا. دیکھو زید میرے پاس آیا تھا عمر سے پہلے, اور عمر لفظوں میں تو میں نہیں ذکر کر رہا, لفظوں میں تو میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں جاءنی زیدن قبل, لیکن عمر مراد ہے. تو جب مراد ہے تو ترجمہ کرتے ہوئے آپ عمر کو لے کر آؤ گے, نیت میں ہے. کہاں ہے وہ عمر؟ لفظوں سے میں نے اڑا دیا لیکن نیت میں ہے. جب نیت میں ہے تو ترجمے میں لے کر آؤ, آیا میرے پاس زید کس سے پہلے؟ عمر سے پہلے. تیسری صورت یہ ہے کہ لفظوں سے بھی اڑا دو نیت سے بھی اڑا دو, اب ترجمے میں نہ لاؤ, اب ترجمہ کرو جاءنی زیدن قبلن. کیسے ترجمہ کریں گے؟ آیا میرے پاس زید پہلے. اب عمر لانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ نے نیت میں بھی نہیں رکھا. ترجمہ کیسے کریں گے؟ جاءنی زیدن قبلن, کیا مانا؟ ہاں میرے پاس زید پہلے آیا, بس اب عمر مراد نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر سنو, یہ قبل اور بعد وغیرہ ہمیشہ کیا چاہتے ہیں؟ مضافلے. اور ان کے استعمال کے تین طریقے ہیں عربی زبان میں. ایک طریقہ کیا کہ ان کے ساتھ ان کے مضافلے کو لفظوں میں باقاعدہ ذکر کیا جائے. دوسری صورت کیا؟ لفظوں میں تو ذکر نہیں کیا لیکن نیت میں ہے. اور تیسری صورت کیا؟ لفظوں میں بھی اڑا دیا اور نیت میں بھی اڑا دیا. تو یاد رکھو ان تین طریقوں میں سے جو دوسرا طریقہ تھا لفظوں سے تو اڑا دیا لیکن نیت میں ہے, اس صورت میں یہ مبنی ہوتے ہیں. یہ قبل اور بعد کیا ہوتے ہیں؟ مبنی علی الضم, یعنی ان پر پیش پڑنا ہے. قبل جاءنی زید قبل اصل میں کیا تھا؟ قبل عمرن. جاءنی زید قبل عمرن, لام پر زبر تھا قبل عمرن, لیکن جب میں نے عمر کو اڑایا لفظوں سے میں نے ختم کر دیا لیکن نیت میں چونکہ موجود ہے تو دیکھو قبلہ کا نقصان ہو گیا, اس کا ایک حصہ آپ نے اڑا دیا. مضافلے اس کے لیے ضروری تھا نا, تو اس کا کیا ہوا؟ نقصان. جب نقصان ہوا تو اب آپ اس کو پیش والی حرکت دے دو جو مضبوط حرکت ہے. تو یوں پڑھیں گے جاءنی زیدن قبل, میرے پاس زید آیا تھا. ہاں ترجمے میں بولنا ہے میرے پاس زید آیا تھا عمر سے پہلے. تو جاءنی زیدن قبل, یہ قبل میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ یہ مبنی ہے, مبنی علی الضم ہے. کیا ہے؟ جی مبنی علی الضم میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ کیونکہ اس کے مضافلے کو ہم نے لفظوں سے اڑا دیا, لفظوں سے ختم کر دیا لیکن نیت میں ابھی بھی موجود. اور ترجمہ کیسے کریں گے؟ جاءنی زیدن قبل آیا زید میرے پاس عمر سے پہلے شاباش. ترجمے میں لے کر آئیں گے کیونکہ وہ نیت میں مراد ہے, کسی اور سے پہلے کی بات نہیں کر رہے. آپ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ زید خالد یا بکر یا کسی سے پہلے آیا تھا. آپ کیا بتلانا چاہتے ہیں, کس سے پہلے آیا تھا؟ عمر سے پہلے. اور عمر کو کیوں اڑا دیا لفظوں سے؟ کیونکہ سامنے والے کو پتا ہے بات کس کی چل رہی ہے, زید اور عمر کی چل رہی ہے, کسی اور کی بات نہیں چل رہی. تو وہ سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ چیز یہاں حذف کر دی ہے اس نے. تو لہذا تو وہاں قبلہ وہ تو منصوب تھا, فتحہ تھا, لیکن جب مضافلے کو حذف کیا تو اس کا نقصان ہو گیا. جب نقصان ہوا تو اس پہ اس کو مبنی بنا دیا, اور کون سی حرکت پر مبنی بنایا؟ ضمہ. تو مبنی علی الضم ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب پھر دوہراؤ, قبل و بعد وغیرہ یہ ہمیشہ کیا چاہتے ہیں؟ مضافلے. اور ان کے استعمال کے کتنے طریقے؟ تین طریقے. پہلا طریقہ کیا؟ کہ مضافلے ان کے ساتھ لفظوں میں ذکر ہو. دوسری صورت کیا؟ لفظوں سے تو ختم کر دیا لیکن نیت میں موجود ہے. تیسری صورت, لفظوں سے بھی ختم کر دیا اور ذہن سے بھی ختم کر دیا. تو دو صورتوں میں یہ معرب ہے اور ایک صورت میں یہ مبنی ہے. کون سی صورت میں مبنی ہے؟ جب مضافلے محذوف ہے اور منوی ہے. منوی کا کیا معنی؟ نیت میں ہے. منوی نیت میں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. دیکھیے اب کتاب پر تو کہتے ہیں کہ وقتے کے مضاف باشند, جس وقت کے یہ مضاف ہوں. کون مضاف ہوں؟ یہ عبارت پہ نظر رکھو. وقتے کے مضاف باشند, جس وقت کے یہ مضاف ہوں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ قبلو اور بعدو. یہ جس وقت کے مضاف باشند یہ مضاف ہوں. وہ مضافل ہے محذوف منوی باشد, اور جو مضافل ہے وہ محذوف ہو منوی ہو. منوی کیا معنی؟ نیت میں ہو, محذوف اور نیت میں ہو. دوسری قسم ہے اسماء ظروف کی, وہ ظرف مکان, جو حیث و قدام و تحت و فوق. حیث یہ جگہ کے لیے آتا ہے جہاں, اور قدام, قدام کا معنی پہلے پہلے, اور تحتو کا معنی نیچے, فوق کا معنی اوپر. آگے اس میں بھی کہہ رہے ہیں وقتے کے مضاف باشند و مضافل محذوف منوی باشد. کتنے لفظ ذکر کیے؟ کتنے اسماء ظرف مکان ذکر کیے؟ چار. کون کون سے؟ حیثو, قدامو, تحتو اور فوقو. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ جس وقت کے مضاف ہوں اور مضافل محذوف منوی باشد. اس کا تعلق آخری تین سے ہے, قدامو, فوقو اور تحتو. قدام کا معنی آگے, پہلے. کس سے پہلے؟ کس سے آگے؟ بھائی مضافلے چاہیے. فوق کا معنی اوپر, بھائی کس کے اوپر؟ مضافلے چاہیے. تحت کا معنی نیچے, کس چیز کے نیچے؟ مضافلے چاہیے. بھائی تو ان کے استعمال کے بھی وہی تین طریقے ہیں. یہ ہمیشہ کیا چاہتے ہیں؟ مضافلے. اور ان کا مضافلے کبھی عبارت میں ذکر ہوگا, کبھی عبارت میں تو نہیں لیکن نیت میں موجود ہوگا, اور کبھی نہ عبارت میں ہوگا اور نہ نیت میں ہوگا. اگر ان کا مضافلہ عبارت میں نہیں اور نیت میں ہے تو پھر اس صورت میں یہ مبنی, اور باقی دو صورتوں میں معرب ہوں گے. تو کہتے ہیں وقتے کے مضاف باشند, جس وقت کے یہ مضاف ہوں, وہ مضافلہ محذوف منوی باشد, اور مضافلہ جو ہے وہ محذوف ہو منوی, محذوف منوی ہو یعنی نیت میں ہو. ہفتم اسماء کنایات, ساتویں قسم آ گئی اسماء کنایات. بھائی اسماء کنایات, چوں کم و قزا, کنایت از عدد, و کیتا و زیتا, کنایت از حدیث. اسماء کنایات بھائی جن کے ذریعے کنایا کیا جائے. کیا کیا جائے؟ کنایا کیا جائے, یعنی چیز کو صاف لفظوں میں ذکر نہ کیا جائے. ایک ہے صاف لفظوں میں کوئی بات ذکر کرنا, اور ایک ہے کنایا کرنا. مثلا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں زید لمبے قد والا ہے, تو ایک ہے میں صاف لفظوں میں آپ کو کہوں زید لمبے قد والا ہے. صاف لفظوں میں کہا میں نے, جو کہنا چاہتا تھا, جو بات آپ کو بتانا چاہتا تھا, لفظ بھی وہی استعمال کیے کہ زید لمبے قد والا ہے. دوسری صورت, اب یہی بات میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں لیکن کنائے کے رنگ میں, میں کہوں گا زید لمبی قمیص والا ہے. دیکھا, مانا وہی ہے. کیا مانا؟ لمبے قد والا ہے. لفظ میں بول رہا ہوں لمبی قمیص والا ہے, اور مانا ارادہ کس کا کر رہا ہوں؟ اگر میں قمیص بول کر قمیص ہی کا ارادہ کروں پھر یہ کنایا نہیں ہے, پھر تو وہی بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہی بول رہا ہوں. میں بتانا بھی چاہتا ہوں قمیص لمبی ہے اور اور بول بھی کیا رہا ہوں کہ اس کی قمیض، پھر کنایا نہیں ہے اگر قمیض بول کر قمیصی کا ارادہ کروں، یہ کس وقت جب لفظ ایک بولوں ارادہ دوسرے معنی کا کروں، میں بتانا کیا چاہتا ہوں اس کا قد لمب ہے اور بول کیا رہا ہوں اس کی قمیض لمبی ہے، لیکن سننے والا سمجھ گیا کہ کیا بتلانا چاہ رہا ہے، اس کا قد لمبا ہے کیونکہ قمیض ظاہر سی بات ہے اسی کی لمبی ہوگی جس کا قد لمبا ہے، تو جب میں نے کہا زید لمبی قمیض والا ہے اور ارادہ کس معنی کا کیا کہ لمبے قد والا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کنایا۔ تو ایک ہے صاف لفظوں میں کوئی بات کرنا صراحتن، اس کو کیا کہتے ہیں صراحتن کوئی بات کرنا، اور ایک ہے کنائے کے انداز میں کوئی بات کرنا۔ تو یہاں پر بھی یہ کنایات ہیں، جیسے کم و قضا، کنایت از عدد، یہ عدد سے کنایا ہے۔ کم اور قضا کس سے کنایا ہے؟ عدد سے۔ آپ بھی استعمال کرتے ہیں اردو میں، مثلا آپ اپنے ایک ساتھی کو بتا رہے تھے کہ میں نے جیب میں 50,000 روپے ڈالے اور میں اس ساتھی کی مدد کے لیے اس کے پاس گیا۔ سن رہے ہیں؟ آپ نے جیب میں کتنے پیسے ڈالے؟ آپ نے ساتھی کو بتا رہے ہیں میں نے جیب میں 50,000 روپے ڈالے، وہ میرا ساتھی ضرورت مند تھا تو میں نے جیب میں 50,000 روپے ڈالے اور میں اس کے پاس گیا۔ اب آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس کو 50,000 روپے دے دیے۔ اتنے میں ایک اور آدمی آ گیا، آپ دونوں باتوں میں مشغول ہیں، ایک اور آدمی آ گیا، اب آپ اس کو نہیں بتانا چاہتے کہ میں نے کتنے پیسے دیے، تو اب آپ کنایا کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو میں نے اس کو اتنے پیسے دے دیے۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کیا کیا، پہلے اس کو بتا دیا تھا جیب میں کتنے پیسے ڈالے 50,000، اب میں اس کو بتانے لگا ہوں کہ میں اس اپنے ساتھی کے پاس گیا اور میں نے اس کو، میں کہنا یہی تھا کہ میں نے اس کو پھر وہ 50,000 دے دیے کہ اسے اپنی ضرورت پوری کر لو، لیکن اتنے میں ایک اور آدمی آ گیا یا دو آدمی اور آ گئے اور میں ان سے چھپانا چاہتا ہوں کہ کتنے پیسے دیے، تو میں وہاں کنایا کروں گا اور یوں کہوں گا تو میں نے اس کو اتنے پیسے دے دیے، اتنے کا لفظ بول دیا، یہ یوں کہوں اتنے اتنے پیسے میں نے اس کو پھر دے دیے۔ آپ تو سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ لیکن وہ نہیں سمجھے، دیکھا میں نے ان سے چھپا لیا، اس کو کہتے ہیں کنایا۔ عدد سے میں نے کیا کر لیا؟ کنایا کر لیا۔ تو کبھی کبھار عدد سے کنایا کرتے ہیں اور کبھی کبھار بات سے کنایا کرتے ہیں۔ کس سے؟ کوئی بات آپ کسی سے کی ہے، اب وہ دوسرے کو نہیں بتانا چاہتے۔ مثلا آپ نے کسی سے کوئی بات کی تھی اور اب وہ بات اپنے ساتھی کو سنا رہے ہیں، ابھی تھوڑی سی بات سنائی ہے، ایک تیسرا آدمی آ گیا، اب آپ یہ نہیں بتانا چاہتے اس کو کہ میں نے اس سے کیا بات کی تھی، تو آپ اس کو کہتے تو میں نے اس کو پھر یوں یوں کہا۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بات آپ گول کر جاتے ہیں، میں نے پھر اس کو یوں یوں کہا اور اس طرح بات آگے چلی۔ دیکھا، اب اس کو نہیں پتا چلا کیا بات کہی تھی، لیکن سننے والے کو کچھ نہ کچھ پتا لگ گیا، کچھ بات آپ نے اشارتاً ذکر کر دی تھی، تو اس کو کہتے ہیں کیا؟ کنایا۔ کنایا دیکھو، اب یہ کنایا عدد سے کیا یا کسی بات سے کیا؟ بات سے۔ پہلے صورت میں تھا عدد سے کنایا کیا تھا اور اس میں بات سے، تو عربی کے اندر بھی اسی طرح ہے، عدد سے کنایا کرنے کے لیے کم اور قضا ہے، کم اور قضا، اور بات سے کنایا کرنے کے لیے کیتا اور زیتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں میں نے اس کو یوں یوں کہا یا ایسے ایسے کہا، میں نے اس کو ایسے ایسے کہا، قلت له كيت وكيت، یا کہتے ہیں قلت له كيت وزيت، یا قلت له زيت، یا قلت له كيت، جیسے بھی آپ بولنا چاہیں، دو دفعہ لانا چاہیں، ایک دفعہ لانا چاہیں، دونوں تو كيت اور زيت کسی بات سے کنائے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور کم اور قضا کسی عدد سے کنائے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے کتاب پر، ہفتم جو ہے ساتواں جو ہے اسماء کنایات، وہ کیا ہیں؟ اسماء کنایات ہیں۔ چون کم و قضا کنایت از عدد، جیسے کم اور قضا یہ کس سے کنایا ہیں؟ عدد سے۔ وہ کیتا و زیتا، اور کیتا اور زیتا جو ہیں کنایت از حدیث، حدیث کا معنی ہوتا ہے بات، بات کنایت از حدیث، یہ دونوں کنایا ہیں حدیث سے، یعنی بات سے۔ تو حدیث بات کو کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال وغیرہ کو بھی حدیث کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ تو حدیث کا اصل معنی ہے بات، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، تو اس لیے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ ہشتم جو ہے مرکب بینائی، ہشتم مرکب بینائی، آٹھواں کیا ہے؟ مرکب بینائی ہے، مرکب بینائی۔ چون احد عشرہ، جیسے احد عشرہ، مرکب بینائی آپ پڑھ چکے ہیں، مرکب بینائی، کہاں پر یہ بات آئی تھی؟ مرکب غیر مفید کا جب بیان آیا تھا انہوں نے آپ کو بتلایا تھا مرکب غیر مفید جو ہے وہ تین قسم پر ہے، یا وہ مرکب اضافی ہوگا، یا وہ مرکب بنائی ہوگا، یا وہ مرکب منع صرف ہوگا. مرکب بنائی کس کو کہتے تھے؟ احد عشرہ، اصل میں تھا احدوں و عشرون، گیارہ کے لیے عدد ہے احدہ، پھر احدوں و عشرون، دو اسم تھے، احدن الگ اسم تھا اور عشرون، اور درمیان میں واو تھا. پھر اس یہ جو واو ہے یہ اس کو حذف کر لیا، یہ یوں کہیں یہ واو عشرون میں چھپ گیا. کس میں چھپ گیا؟ اور وہ ختم کر دیا، وہ عشرون میں چھپ گیا، اور دونوں کو ملا کر ایک کر دیا. یوں یوں آسان لفظوں میں واو کو حذف کر دیا ہم نے، بیچ میں سے ختم کر دیا عربوں نے، اور احدوں و عشرون واو کو ختم کیا اور احدہ عشرہ دونوں کو جوڑ کر ایک ہی لفظ بنا لیا. اور یہ دونوں جز مبنی ہیں، دونوں پر فتحہ پڑھنا ہے. احدہ عشرہ، احدہ کی دال پر بھی فتحہ اور عشرہ کی را پر بھی فتحہ، اور یہ مرکب بنائی کہلاتا ہے. مرکب بنائی کیوں کہلاتا ہے؟ کیونکہ یہ مبنی ہے. تو احد عشرہ یہ کیا ہے؟ مرکب بنائی ہے، اور یہ انیس تک اسی طرح ہے، لیکن اس نا عشرہ میں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس کا پہلا جز معرب ہے. حالت رفعی میں کہیں گے اس نا عشرہ، اور حالت نسبی جری میں کہیں گے اس نئے عشرہ. دیکھا یہ اس نا اور اس نئے بدل رہا ہے، اور مبنی تو وہ ہوتا ہے جو بدلتا ہی نہیں ہے. تو احد عشرہ سے لے کر تس ہاتھ عشرہ تک، انیس تک سارے مبنی ہیں، سوائے کس کے؟ اس نا عشرہ کے، کہ اس کا پہلا جز وہ معرب ہے، وہ بدلتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ہشتم مرکب بنائی، آٹھواں جو ہے وہ مرکب بنائی ہے، چون احد عشرہ جیسے احد عشرہ. اچھا چلیے بس بھائی، حاصل کلام پھر سن لیجئے. آج آپ نے پانچ قسمیں پڑھیں اس میں غیر متمکن کی. شروع سے دہرائیں بھائی، اس میں متمکن کی پہلی قسم کیا؟ مزمرہ. دوسری قسم اسماء اشارہ. تیسری قسم اسماء موصولہ. چوتھی قسم اسماء افعال. پانچویں قسم اسماء اصوات. چھٹی قسم اسماء ظروف. ساتویں قسم اسماء کنایات. اور آٹھویں قسم مرکب بنائی. یہ آٹھ قسمیں ہر وقت آپ کو یاد ہونی چاہیے بھائی، میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، ان کو خوب یاد کرو، نحو آپ کی بہترین ہو جائے گی یہ چیزیں جب آپ کو یاد ہوں گی. تو آج ہم نے پڑھا اسماء افعال کے بارے میں، اور میں نے بتایا اسماء افعال وہ در اصل اسم ہیں، لیکن معنی کس کا ادا کر رہے ہیں؟ فعل والا. اور یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کبھی یہ امر حاضر کے معنی میں ہوگا اور کبھی فعل ماضی کے معنی میں. اور امر حاضر بھی مبنی الاصل اور فعل ماضی بھی مبنی الاصل ہے، تو جب یہ ان کے معنی ادا کر رہے ہیں تو یہ ان جیسے ہو گئے، اور جب ان جیسے ہو گئے تو وہ تو مبنی تھے، یہ بھی کیا بن گئے؟ مبنی. اور میں نے یہ بھی بتلایا کہ فعل مضارے کے معنی میں بھی اسماء افعال آتے ہیں، لیکن چونکہ وہ قلیل ہیں اس لیے ان کو ذکر نہیں کیا، اور وہ بھی مبنی ہیں، وہ فعل ماضی پر محمول ہیں. جب ایک فعل ماضی والے مبنی تو فعل مضارے کے جو معنی میں ہیں ان کو بھی کیا قرار دیا؟ وہ بھی مبنی ہیں بھائی. اور اس کے بعد پھر اسماء اصوات، میں نے بتلایا اسماء اصوات وہ اسم جس کے ذریعے آوازیں ذکر کی جائیں، وہ آوازیں پھر مختلف قسم کی ہوتی ہیں. بعض آوازیں وہ ہیں جو خوشی اور غم کے موقع پر انسان ادا کرتا ہے، بعض آوازیں وہ ہیں کہ انسان دوسرے جانوروں کو ڈانٹنے کے لیے یا پانی پلانے کے لیے یا بٹھانے وغیرہ کے لیے آوازیں نکالتا ہے، اور بعض آوازیں وہ ہیں جو انسان دوسرے حیوانات کی آواز کو نقل کرتا ہے. جیسے آپ بھی اردو میں کہتے ہیں بکری میں میں کرتی ہے، بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے، اور کوا کائیں کائیں کرتا ہے، تو یہ آپ آوازوں کو نقل کرتے ہیں. اس کے بعد اگلی قسم تھی اسماء ظروف. اسماء ظروف میں نے بتایا ان کو ظرف کیوں کہتے ہیں، کیونکہ ظرف کا کیا معنی ہوتا ہے برتن، اور جس طرح برتن نے اپنے اندر چیز کا احاطہ کیا ہوتا ہے اسی طرح یہ جو زمانہ اور جگہ ہے اس نے بھی ہمارے ہر فعل کا احاطہ کیا ہوتا ہے، ہم جو بھی فعل کریں وہ کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا اور کسی نہ کسی جگہ میں ہوگا۔ تو پھر یہ دو قسم پر ہے، کچھ ظرف زمان ہے اور کچھ ظرف مکان۔ اور پھر یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ بحث چل رہی ہے اس میں غیر متمکن کی، تو یہ اسماء ظروف آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ سارے ہی مبنی ہوتے ہیں، بلکہ کچھ مبنی ہیں اور کچھ معرب ہیں۔ تو یہاں جو ذکر کر رہے ہیں وہ صرف کن کو ذکر کر رہے ہیں؟ جو مبنی ہیں، غیر متمکن ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں۔ کچھ ظرف زمان ہیں اور کچھ ظرف مکان، اور ان میں سے پھر بتلایا تھا کہ ظرف زمان میں سے قبلو اور بعدو، اور ظرف مکان میں سے قدامو تحتو اور فوقو۔ یہ ہمیشہ کیا چاہتے ہیں؟ مضاف الیہ۔ اور ان کے استعمال کی کتنی صورتیں؟ تین۔ پہلی صورت کیا؟ کہ مضاف الیہ ان کے ساتھ عبارت میں ذکر ہو۔ دوسری صورت، عبارت سے حذف ہو لیکن نیت میں موجود ہو۔ تیسری صورت، عبارت سے بھی حذف اور ذہن سے بھی حذف ہو، یعنی ختم کر دیا۔ تو ان تین صورتوں میں سے ایک صورت میں یہ مبنی ہوتے ہیں، اور وہ کون سی صورت؟ کہ عبارت سے محذوف ہو مضاف الیہ لیکن نیت میں موجود ہو۔ اس کے بعد ساتویں قسم جو ہے وہ اسماء کنایات۔ میں نے بتایا کنایات کہ ایک ہے صریح صاف لفظوں میں بات کرنا، ایک ہے کنائے کے انداز میں، یعنی یوں کہ گول مول بات کرنا، دوسرے کو پوری بات کا پتہ نہ چلے۔ اور وہ پھر یہ تو اس کے مختلف فائدے ہیں۔ یہ تو میں نے ایک صورت ذکر کر دی نا، چھپانے کے لیے آپ نے ذکر نہیں کیا۔ بعض اوقات ویسے ہی کنایہ کر دیا جاتا ہے، یہ مقصد کسی سے چھپانا نہیں ہوتا، تو مختلف مقاصد ہوتے ہیں، لیکن ایک استعمال میں نے بتلا دیا، اس سے آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ آپ کسی سے بات کوئی عادت چھپانا چاہتے ہیں تو آپ اس سے کنایہ کر لیتے ہیں کہ میں نے اسے اتنے اتنے روپے دیے، یا آپ کسی سے کوئی بات چھپانا چاہتے ہیں تو آپ پھر کہتے ہیں میں نے اسے ایسے ایسے کہا، یا میں نے اسے یوں یوں کہا۔ تو دیکھو کنایہ کر لیا۔ تو کنایہ کبھی کس سے ہوتا ہے؟ عادت سے، اور کبھی کسی بات سے۔ تو عادت سے کنایہ کے لیے کم اور قضا ہیں، اور بات سے کنایہ کے لیے کیتا اور زیتا ہیں۔ اور آٹھویں قسم جو ہے وہ مرکب بنائی پڑی۔ مرکب بنائی جس میں دو لفظوں کو جوڑ کر ایک بنا لیا جاتا ہے، اور ان کے اندر کسی حرف کا، یعنی حرف واو کا معنی ان کے اندر چھپ جاتا ہے۔ اور واو تو کیا ہے؟ حرف۔ اور حروف تو کیا ہیں؟ مبنی الاصل۔ تو جب مبنی الاصل کا معنی ان کے اندر آ گیا تو یہ بھی کیا بن گئے؟ مبنی بن گئے، اس لیے اس کو مرکب بنائی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام۔